بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. ناظرين محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں ہوں آپ کا میزبان بشیر احمد، پروگرام راہ نجات کی ایک اور کڑی کے ہمراہ حاضر خدمت ہوں. ناظرین کرام، خدا سے دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ خدایا ہمیں حقیقی مسلمانوں میں شمار کر، اور ہمارا بھی ایسے لوگوں میں شمار ہو جو اسلام اور اسلامی حکومت کی دلچسپی رکھتے ہیں اور اسلامی حکومت کو قائم کرنے میں ہر طرح سے سعی و تلاش کرتے رہتے ہیں. بہت سارے موضوعات پہ راہ نجات میں گفتگو ہوئی، اور ایک ایسا سلسلہ چلا، انشاءاللہ آپ نے بہت سارے پروگرام دیکھے جو اسلامی حکومت کے حوالے سے پیش کیے گئے. اسی طرح سے اسلامی حاکم، اس کی ذمہ داریاں، اس کی خصوصیات، اور اسی طرح سے اسلامی حاکم جو عوام کی خدمت میں ہوتا ہے اور ایک معاشرے کو انسانی معاشرہ اور الہی معاشرہ بنا دیتا ہے. لیکن یہ اسلامی حاکم تبھی یہ سارے کام کر سکتا ہے جب اس کے پاس حکومت ہو. تو یہ حکومت جو اسلامی حکومت ہوتی ہے اور دوسری حکومتوں کی طرح نہیں ہے. آپ نے دیکھا بہت سارے پروگرام اس سلسلے میں کہ کتنا سارا فرق ہے اس حکومت میں اور جو دیگر حکومتیں ہیں، جو آج کل رائج حکومتیں ہیں عالمی سطح پہ. لہذا اس کے اپنے کچھ امتیاز ہیں، اس میں بہت بڑا فرق ہے اور حکومتوں کے مقابلے میں. آج ہم یہ دیکھنا چاہیں گے اور یہ سننا چاہیں گے کہ اسلامی حکومت جو ہے، اس کی اپنی جو کوالٹیز ہے، اپنی جو خصوصیات ہیں، وہ کیا ہیں. اسی حوالے سے گفتگو کریں گے عالی جناب مولانا اختر عباس جون صاحب، جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، لیکن آپ کی ملاقات ایک مختصر سے وقفے کے بعد کراتے ہیں.
یوں تو اسلامی حکومت کی ڈھیر ساری خصوصیات ہیں، لیکن چند اہم خصوصیات اس طرح سے ہیں. سماجی عدل و انصاف. اسلامی حکومت کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر لحاظ سے عدل اور ایک دوسرے کے حقوق کی مکمل رعایت کی گئی ہے. سماج کے کسی بھی طبقے کے ساتھ کسی بھی طرح کی رواداری نہیں رکھی گئی ہے. اسلامی حکومت میں انسانوں کے مادی اور معنوی دونوں پہلوؤں کی رعایت کی گئی ہے. نہ بالکل مادیات سے لگاؤ، نہ بالکل جدائی، بلکہ جس طرح روح اور جسم کا رشتہ ہے، اسی طرح مادی اور معنوی رشتے کی رعایت اسلام میں نظر آتی ہے. اسلامی حکومت میں روح توحیدی رواں ہے، یعنی تمام قوانین خدا کی طرف سے معین ہوتے ہیں، بندے حکم الہی کے تابع ہیں. اسلامی حکومت کے قوانین میں اعتدال اور میانہ روی نظر آتی ہے، نہ حقوق بشر کے خلاف ہے، نہ بالکل آزاد. اسلامی حکومت کا مقصد اور ہدف انسانوں کو سعادت دنیا اور آخرت سے ہمکنار کرانا ہے.
ناظرین پروگرام میں پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا. یہ ہمارا ساتھ دیجیے، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت شکریہ حضور، آپ پھر سے ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور ہمیں موقع بخشا کہ ہم آپ سے کچھ اور سیکھ سکیں.
جی الحمدللہ، مجھے بھی شکر پروردگار کا، اور یہ موقع نصیب ہوا انشاءاللہ کہ مومن کی اور ناظرین کی خدمت میں اچھا
بالکل ہو سکے. بالکل اسی طرح سے، اور آج کل جو موضوع بھی ہم نے چھیڑا ہے بہت ہی اہم موضوع ہے آج کل کے حالات کے مطابق بھی، اور اگر دیکھا جائے تو عمومی طور پہ ایک معاشرے میں حکومت کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی طرف بلکہ ایک لازمی چیز ہے. یعنی اس سے انسان کبھی جو ہے نا چشم پوشی نہیں کر سکتا. اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں، اور آپ نے اشارہ بھی کیا بعض پروگراموں میں، کہ اور حکومتیں جو ہیں، جو شکلیں ہیں مختلف حکومتوں کی، تو ان کی اپنی خصوصیات ہیں. لیکن اس اسلامی حکومت سے انسان یعنی اتنا ابھی مانوس نہیں ہے، اور اسلامی حکومت کی حقیقت سے اتنا آشنا نہیں ہے. آج ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں کہ اسلامی حکومت سے اس کی کیا خصوصیات ہیں، کیا یہ بھی دوسرے حکومتوں کی طرح ہے یا نہیں، اس کی اپنی کچھ خاص کوالٹیز ہیں.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، ان موضوعات پر جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور کافی اہم موضوعات ہیں، چونکہ بہت بڑے پیمانے پر انسان متاثر ہوتا ہے اور ایک صحیح حکومت کا اثر ہوتا ہے تمام انسانوں پر اور پورے معاشرے پر، اور بعد کی تاریخ پر بھی اس کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ایک حکومت جو قائم ہے نہ صرف یہ کہ اپنے زمانے پر اثر کرتی ہے بلکہ بعد کے زمانے کو بھی متاثر کرتی ہے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بغیر حکومت کے انسانی معاشرہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکے، کیونکہ انسان ایک سوشل اور اجتماعی مخلوق ہے، مل جل کے رہنا ہے۔ مل جل کے رہنے میں بہت سارے مسائل، بہت سارے ٹکراؤ، بہت سارے انسانی مقاصد جو آپس میں ٹکراتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت ساری مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری ضرورتیں ہیں جو انسان تنہا نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ اس کے لیے اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تاکید فرمائی ہے اور فرمایا، اس پورا واقعہ ہے، اس کی تفصیل جو خوارج کے وجود میں آنے کی وجہ سے پیش آیا، اور انہوں نے لا حکم الا للہ کا نعرہ لگانا شروع کیا کہ حاکم فقط اللہ ہے اور حکومت فقط اللہ کی ہے۔ وہاں پر امام نے فرمایا کہ ہاں، انہوں نے بات اچھی کہی ہے، کلمۃ الحق و یراد بہ الباطل، واقعاً حق کلمہ ہے، کیونکہ واقعاً جو ہے حکم اور حکومت اور قانون یہ پروردگار کی طرف سے ہے، اور پروردگار ہی کا حق ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ لیکن وہاں پر امام نے ایک بہت ہی اہم حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ یہ کلمہ حق ہے، مراد اس سے باطل کی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نعرے کے ذریعے سے وہ الہی حاکم کو معزول کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں پہ امام نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، حکم اللہ کا ہے، حکومت اللہ ہی کی ہے، لیکن اس حکومت کو چلانے والا کوئی ہونا چاہیے، حاکم لازم ہے، لابد من امیر۔ امام کا یہ کلمہ جو نجر بلاغہ میں موجود ہے،
بالکل،
کہ امیر اور حاکم کا ہونا ضروری ہے، وہ کہ جو آ کر حکومت کو چلائے۔ خوب، اگر الہی حاکم ہوگا تو الہی حکومت کو آ کر چلا رہا ہوگا، اور اگر غیر الہی حاکم ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے قانون کو یا لوگوں کے قانون کو یا لوگوں کی پسند کو جو بھی کر رہا ہوگا، مختلف جو سارے بہت سارے رائج طریقے ہیں، یعنی پلاٹو افلاطون جسے ہم کہتے ہیں، افلاطون پلاٹو سے لے کر کے ابھی تک حکومت کی مختلف شکلیں پیش کی گئی ہیں، اس کے جو خصوصیات بتائی ہیں پلاٹو نے، بتائی ہیں ارسطوٹل نے یا ارسطاطالیس نے بتائی ہیں، دوسرے لوگوں نے بتائی ہیں، مختلف نظریات یا جو مغربی نظریات ہیں، جو میکیاولی کے یہ سارے نظریات ہیں حکومت کے، لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ انسانی معاشرے کو حکومت کی ضرورت ہے۔ کس حکومت کی، کن خصوصیات کے ساتھ وہ حکومت ہو، یہ اہم نقطہ ہے، کیونکہ یہ کوئی بھی انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ بغیر حاکم کے معاشرہ نہیں چل سکتا۔ لابد من امیر، امیر داری۔ اب ظاہر ہے وہ امیر جو ہے یا فاسق و فاجر ہوگا، یا
صالح،
امام ہی کے کلام کے مطابق یا فاسق و فاجر ہوگا، یا بر و صالح اور نیک ہوگا، جو لوگوں کی بھلائی چاہ رہا ہوگا۔ لیکن اہم نقطہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ ہاں، انسانی معاشرے کے لیے حتمن حکومت اور حاکم کا ہونا لازم ہے، لیکن کون سی حکومت ہو، کن خصوصیات کو رکھنے والی حکومت ہو، اس حکومت کی خصوصیات کیا ہوں، حاکم کی خصوصیات کیا ہوں، کہ اس کے پہلے ایک بحث میں مختصر گفتگو ہو چکی، ایک دو بحث میں تھوڑا اشارہ کہ حاکم کی خصوصیات اور حاکم اور حکومت کی خصوصیات میں بہت زیادہ بنیادی فرق نہیں ہے، لیکن صرف وہ بدلتا ہے، یعنی حاکم کے کچھ اپنے ذاتی خصوصیات ہیں، اخلاقی خصوصیات ہیں، علمی معرفت اور علم اور وہ تقویٰ، یہ ساری چیزیں، اور ساتھ ساتھ کچھ خصوصیات ہیں جو حکومت کی ہیں۔ یہاں پر ہماری بحث جو ہے، جو آپ کا سوال ہے، وہ حکومت کی خصوصیات کے بارے میں، حاکم کی خصوصیات اور حاکم اور حکومت حاکم کی خصوصیات کے اوپر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ حاکم کی خصوصیات میں سب سے پہلی خاصیت جو ہے
حکومت کی،
اس حکومت کی، جہاں حکومت کی خصوصیات میں سب سے پہلی خاصیت، اسی مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو پہلے بھی عرض کیا گیا، کہ چونکہ حاکم اسلامی کو، وہ کہ جو آ کر نظام اسلامی پیش کر رہا ہے، اس کو آ کر اپنی حکومت نہیں کرنی ہے، اس کو حق نہیں ہے کہ وہ آ کر اپنی حکومت کرے یا اپنی رائے دے یا اپنی پسند کے کچھ کرنا چاہے۔ اور پہلے ایک طرف اشارہ کیا کہ یہ ایک مشکل امر بھی ہوتا ہے کہ انسان حکومت کرے اور تابع ہو کر حکومت کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، کمر توڑ دی، بال سفید کر دیے، کیونکہ سورہ ہود میں یہ حکم آیا ہے کہ وہی کرنا ہے آپ کو، جو آپ کو حکم دیا حکم گیا ہے، یعنی اپنی طرف سے آپ کو نہیں انجان دینی. مفسرین بتایا کہ اس آیت کی بنیاد پر رسول اللہ نے فرمایا کہ جس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی کے مطابق آپ کو. خوب، حاکم اسلامی کی سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ چونکہ حکومت الہی کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہے اور حکومت الہی کو قائم کرنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ اپنی حکومت، لہذا اس کو الہی قانون کی بنیاد پر حکومت کرنا ہے پہلی خاصیت. اور یہ مسئلہ بہت سخت
بالکل
ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے، چونکہ جہاں پر طرح طرح کے لوگ ہوں معاشرے میں جس طرح کے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، ان کی ڈیمانڈس الگ ہوتی ہیں، ان کی سوچ اور فکر الگ ہوتی ہے، فاسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مصلحت پسند لوگ ہوتے ہیں، منفعت طلب لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان میں آ کر یہ نہیں کہ کہیں پہ ایسے مسائل میں کمپرومائز کیا جائے.
تو ہم اس کو سخت کیوں بنا رہے ہیں؟ یعنی ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ مشکل کام ہے؟
مشکل کام اس لیے ہے،
اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے.
احسن، تم
اب تو ان کے درمیان کافی
اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ تعالیٰ کے عبد بن کے اگر جیے تو پھر کوئی مشکل نہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو، اس کے اوپر کہ جب ہم اس کی بحث کریں گے تو آئے گا کہ جب ذمہ داریوں کی بحث آئے گی کہ اگر وہ اس کے لیے تیار ہے پھر کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن مشکل انسان کی ہے کہ چونکہ ہاں اسی انسان میں جو ہے شیطان کا بھی عمل دخل ہے، فاسق و فاجر انسانوں کا عمل دخل ہے، فاسد اور مفسد لوگ بھی موجود ہیں. خود امر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نے آ کر، یعنی ایک طرف تو کفر کی مشکل تھی، شرک کی مشکل تھی، مسلسل جو جنگیں ہو رہی تھیں، اتنی ساری جنگیں لڑنی پڑیں، اتنے حملے رسول اللہ کے اوپر ہوئے، لیکن وہ باہر کے حملوں کے ساتھ ساتھ اندر اتنی مشکل پیدا کی گئی، یعنی نفاق کا ایک بڑا سا گروہ تیار ہوا منافقین کی شکل میں، کہ قرآن میں تقریباً 13 سوروں میں آ کر نفاق کی بحث کی گئی ہے. بعض جگہوں پہ بہت مفصل، مثلا سورہ بقرہ میں آ کر مفصل بحث کی ہے، شروع میں تفصیل سے 12-13 آیتیں آ کر 12 آیتیں جو سورہ نفاق کی سب خصوصیات دے رہی. اسی طرح سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، سورہ آل عمران میں، پھر آگے سورہ ممتحنہ، سورہ منافقون، پورا سورہ ہی جو منافقون کے بارے میں نازل ہوا. یہ کون سی مشکل تھی؟ یہ اندر کی مشکل تھی، حتیٰ وہ لوگ کی جو رسول اللہ کے آس پاس ہیں، رسول اللہ کے ساتھ ظاہری طور پر مسلمان ہو چکے ہیں، وہ بھی اتنی مشکل ایجاد کرتے تھے کہ قرآن میں 13 سوروں میں آ کر منافق کی بحث کرنی پڑی. یہاں پہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ مشکل یہاں پیدا ہوتی ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اپنی حکومت میں. جو باہر کی مشکلات ہیں وہ تو واضح ہیں، کتنے ساری جنگیں لڑنی پڑیں، زخم کھانے پڑے، خود آپ کو زخم کھانے پڑے، کتنے اصحاب، عظیم اصحاب کی شہادتیں اور قربانیاں رسول اللہ، وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن خود اندر جو لوگ مسلمان ہوئے تھے انہوں نے اتنی مشکلات پیدا کی کہ ایک، یعنی تفاسیر علامہ طباطبائی اور دوسرے بزرگان کے موجود، تقریباً 1/3 گروہ وہ تھا رسول اللہ کو جنگ میں چھوڑ کے چلے آتے تھے، بیچ راستے میں سے چھوڑ کے چلے آتے تھے. جنگ ہو جیسے جنگ میں آ کر ایک بہت بڑا گروہ، کافی لوگ جو ہے منافقین جو ہے چھوڑ کر رسول اللہ کو چلے. خوب، اتنی ساری بحث آ کر رسول اللہ کو، یعنی قرآن میں آ کر 13 سوروں میں آ کر منافقین کی قرآن نے بحث کی. رسول اللہ نے سب سے پہلی مسجد مسجد قبا بنائی، مسجد قبا سے بالکل مل کر جو دوسری مسجد مسجد ضرار بنانا شروع کی، تاکہ اسلامی نظام کی مرکزیت کو توڑ دیا جائے. کہ یہ سارے کام ابھی بھی ہو رہے ہیں، اسلامی سسٹم کی، رسول اللہ کے ہوتے ہوئے، رسول اللہ کی ذات کے ہوتے ہوئے اسلامی مرکزیت اور سنٹرلائزیشن کو توڑنے کے لیے مسجد قبا، جو پہلی مسجد رسول اللہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے جہاں پر نماز جمعہ قائم ہوتی ہے، وہیں پر آ کر قریب میں دوسری مسجد بنا رہے ہیں اور رسول اللہ سے آ کے تقاضا بھی کر رہے ہیں، رسول اللہ آپ اس مسجد میں آئیں نماز پڑھنے کے لیے تاکہ یہ مسجد آپ کی وجہ سے بابرکت ہو جائے. وہ اللہ نے حکم دیا اس مسجد ہی کو توڑ دیا جائے، اس مسجد کو سرے سے بالکل نابود کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اس لیے اس کا نام مسجد ضرار پڑا، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا تھا، قانون قرآن کے حکم آیا کی بنیاد پر. تو یہ مشکلات ہوتی ہیں، چونکہ اب بندگی کے لیے، اطاعت کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. اور یہاں پر حاکم کی خاصیت یہ ہے، اور جگہوں پہ جب حکومت کرنے والا ہو تو وہ کہیں اپنے ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے سے، کہیں لالچ دے کر، کہیں اسلحے کے زور پر، کہیں طاقت کے زور پر، کہیں لوگوں سے کمپرومائز کر کے، پیچھے ہٹ کر، آگے بڑھ کر، جو اسے مناسب لگے وہ کر سکتا ہے. لیکن حاکم اسلامی اپنی پسند کے مطابق فیصلے نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے ایک الہی جو قانون معین ہے، ایک لاجک ہے، خاص سیرت ہے، کہ اس سیرت کے تحت، اس خاص منطق کے تحت جو سارے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اس لیے یہ مسئلہ سخت ہوتا ہے کہ خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حکومت کے دور میں، جو کہ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی 63 سال کی ہے، اس 63 سال کی زندگی میں جو آخر کے تقریباً 4.5 سال کے حکومت کا زمانہ ہے، یہاں پر امام نے کلام کیا، بار بار یہ فرمایا کہ اگر جو ہے، چونکہ لوگ کبھی دیکھتے تھے کہ مثلاً امام علیہ السلام کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، باہر کی مشکلات سے جو تھیں وہ تو تھیں، اندر کی جو مشکلات پیش آتی تھیں، اور وہاں پر امام کی طرف لوگ نگاہ کرتے تھے کہ مثلاً حکومت کمزور ہو رہی ہے، حکومت کا حصہ چھنتا جا رہا ہے امام علیہ السلام سے، اور بعض وقت جو حکومت چھیننے والے تھے مثلاً حاکم شام، ان کو لوگ اس نگاہ سے دیکھتے کہ بہت ہی ہوشیار ہیں اور بہت ہی مثلاً کامیاب حاکم ہیں، تو وہاں پر امام یہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا، اگر ہمارے پاس کچھ اصول، کچھ قانون نہ ہوتے، تو ہم بھی جانتے تھے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے، اور ادھن ناس، یعنی بھائی
اس کا بالکل مقروف ہے،
ہاں سارے طریقے ہم بھی اپنا سکتے تھے، بہت ہی کامیاب طریقے سے، یعنی جس کو لوگ سمجھتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ کامیاب طریقے سے، لیکن نہیں، ایک الہی حکومت میں قانون ہے اور قانون کی پابندی ہے، اسی اصولوں کی بنیاد پر یہ حکومت چلتی ہے۔
بہت بہت شکریہ،
پہلی اہم خاصیت
جی جی، اگر آپ اجازت دیں تو انشاءاللہ جو دوسری خصوصیات ہیں اور بھی سنیں گے ہم آپ سے، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت ہی اہم گفتگو ہے اسلامی حکومت کی خصوصیات، تو سب سے اہم خصوصیات یہ ہے کہ الہی قانون کی بنیاد پہ یہ حکومت جو ہے وجود میں آتی ہے، اور بھی گفتگو ہوتی رہے گی یہاں پہ، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر لوگوں کے درمیان عدل قائم ہو جائے تو لوگ بے نیاز ہو جائیں، اور دنیا سے محتاجی ختم ہو جائے، اور خدا کی اجازت سے آسمان اپنی روزی زمین پر نازل کر دے گا، اور زمین اپنی برکتیں آشکار کر دے گی۔
ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے، آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ جی قبلہ، آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ بہرحال یہ چونکہ اسلامی حکومت کا سب سے اہم جو نقش ہوتا ہے وہ الہی قانون کو نافذ کرنا، اور اسی یہ ایک اہم خصوصیت ہے اس کی۔
جی، یہ پہلی خاصیت ہے کہ اس قانون کے تحت، ان اصولوں کے تحت چلنا ہے، اور ایک خاص لاجک جو ہے اور منطق ہے، اسی دائرے میں جو ہے آگے بڑھ کر لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ خوب عرض کیا کہ چونکہ قانون الہی قانون نافذ کرنا، خوب یہیں پر دوسری خاصیت سامنے آتی ہے کہ ایک خاصیت ہے حکومت اسلامی کی، وہ آ کر الہی قوانین کو نافذ کرے، اس کو اس عوام تک پہنچائے، لوگوں تک پہنچائے، اور اسی کے مطابق حکومت کرے، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہے البتہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم نقطہ جو سامنے آتا ہے کہ ایک ایسی حکومت میں دو چیزیں جو ہیں، ایک طرف اس کی خاصیت یہ ہے اس حکومت کی، ایک طرف اسے عوام کی خدمت کرنا ہے،
صحیح،
لیکن دوسری طرف یہ جو کچھ امور انجام دیے جا رہے ہیں وہ رضاء پروردگار کے لیے، یعنی اللہ کے لیے، نہ یہ کہ عوام کے لیے، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔
عوام کی،
جی ہاں، خدمت عوام کی ہے،
عوام کی ہے، لیکن
فائدہ عوام کو پہنچنا ہے، اور ہر حکومت سے زیادہ فائدہ پہنچنا ہے، اس حد تک فائدہ پہنچنا ہے کہ اسلامی حکومت کے لیے یہ شرم کی بات سمجھی جاتی ہے کہ وہاں پر کوئی ایک فقیر زندگی گزار رہا ہو، یعنی چونکہ ہمارے پاس مسلمان ملکوں میں بھی اتنی اسلامی حکومت نہیں ہے، یا اس اسلامی حکومت کے اس معیار تک نہیں پہنچا جا سکا، یا جہاں پر ایک صحیح طور پر نظام ولایت قائم ہے وہاں بھی ابھی کوشش جاری ہے، کہ چونکہ ہر طرف سے دشمنوں کی ساری کوششوں کے بعد جو ہے اتنی مشکلات ایجاد ہوتی ہیں، کہ امیر المومنین اسلام کی حکومت جو بہت محدود حکومت تھی اور بہت ساری مشکلات سامنے تھی، اور 4.5 سال کی حکومت میں 3 اہم جنگیں امام کو لڑنی پڑی اور مسائل پیش آئے، لیکن پھر بھی یہ نہیں پسند تھا کہ اس حکومت میں کوئی فقیر بن کر زندگی گزار رہا ہو، اور فقر کے عالم میں، حتیٰ وہ لوگ کی جن کا اس دین اسلام سے تعلق بھی نہیں تھا، کہ متعدد واقعات ہیں، مثلا امام علیہ السلام نے دیکھا کسی اگر فقیر کو دیکھا کہ بھیک مانگ رہا ہے یا فقیر کی حالت میں ہے، تو امام کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی، بالکل رک گئے، ٹھہر گئے، مثلاً کہ کیوں بوڑھا انسان کیوں بھیک مانگ رہا ہے. لوگوں نے سمجھا کہ امام کو یہ کہہ کر ٹال دیا جائے گا کہ یہ مثلاً یہ مسلمان نہیں ہے, یہ مثلاً کرسچن ہے, مسیح ہے. تمام اور امام نے کہا یہ کیسی بات ہوئی, جب تک اس کے جسم میں طاقت تھی اس معاشرے کی خدمت کر رہا تھا, اور اب جب کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کو آ کر بھیک مانگ رہا ہے اس حالت میں. یہ یعنی اسلامی حکومت میں یہ امر گوارا نہیں ہے, لہذا امام نے حکم دیا کہ جب تک یہ زندہ ہے اس کی تمام ضرورتوں کو بیت المال کے ذریعے سے, جو بیت المال مسلمانوں کا بیت المال ہے اس کے ذریعے سے تمام ضرورتوں کو پورا کیا جائے. تو یہ حکومت اسلامی عوام کے لیے نہیں ہے, لیکن عوام کی خدمت اسے کرنا ہے اللہ کے لیے. دو پہلو ہیں,
یعنی
دو طرف سے دو لوگوں کو راضی کرنا ہے. ایک اللہ کو راضی کرنا ہے, اس کی طرف سے حکومت ہے, لیکن عوام کو راضی جو کرنا ہے وہ کس لیے؟ ان کی اتنی خدمت کی جائے, ان کا اس قدر احترام دیا جائے اور اس طرح خدمت کی جائے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ حکومت استبدادی حکومت نہیں ہو سکتی. یعنی اس بات کی اس میں گنجائش نہیں ہے کہ جو عام طور ڈکٹیٹرشپ کی حکومت میں ہوتا ہے کہ جو مسائل پیش آتے ہیں اور سختیوں کے ذریعے سے اور مشکلات کے ذریعے سے اس کو حل کیا جاتا ہے, یہاں پر ایسا نہیں ہوتا. بس حاکم اسلامی جو ہوتا ہے, حکومت اسلامی میں دو لوگوں کے مقابلے میں, ایک طرف پروردگار کے مقابلے میں ذمہ دار ہے, یعنی رسپانسبلٹی اس کی جو ہے, مسئولیت جس کو ہم کہتے ہیں, یا رسپانسبلٹی اس کی جو ہے دو طرف ہے. ایک طرف پروردگار کی طرف سے کہ جو قانون دیا گیا ہے اس قانون کو صحیح طریقے سے نافذ کر رہا ہے یا نہیں, اور حکومت اللہ کے لیے کر رہا ہے, اور دوسری طرف سے ذمہ داری عوام کی کہ عوام کی خدمت اتنی بہتر طریقے سے ہو سکے کہ جس میں ایک معیاری حکومت کے طور پر سامنے آ سکے, اور ان میں کوئی ان کو مشکلات پیش نہ آئیں, اجتماعی اور اقتصادی مشکلات کے ساتھ ساتھ حتیٰ نفسیاتی مشکلات, اور انسان ساتھ ساتھ اسی طرح اس کا شعور بھی بڑھتا رہے, معنوی خدمات بھی, یعنی اسپریچول طور پر بھی انسان جو آگے بڑھتا رہے. اس حکومت کی خاصیت میں جو ہے, خصوصیات میں سے ایک جو ہے احترام, یعنی عوام کا, عوام کی عزت اور عوام کا احترام, یہ اہم نقطہ ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب لوگ آتے تھے, خوب ایک ایسا دور تھا جہاں پر بہت ہی نچلی حصہ تھے کہ لوگ وہاں پر موجود تھے, عرب چونکہ کسی بھی اعتبار سے ترقی نہیں تھی, کسی بھی طرح کی ترقی عرب میں نہیں تھی. ایک ایسی سرزمین تھی کہ جہاں پر کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا, اس لائق نہیں سمجھتا تھا کہ وہاں پر حملہ کیا جائے, وہاں پہ جا کے زمین پہ قبضہ, جو زمین ایسی نہیں تھی, کچھ تھا نہیں وہاں پر, لہذا مالی حالت کے اعتبار سے بہت ہی نیچے تھے, دوسری مشکلات تھیں. لیکن ان سب کے باوجود بھی جو وہاں پر لوگ ہوتے تھے بہت ہی نیچی سطح کے لوگ تھے, لیکن جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتے تھے تو وہ عزت کا احساس کرتے تھے. یعنی رسول اللہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کوئی بھی ایسا عمل انجام دیا جائے کہ جس سے ان کو احساس حقارت ہونے پائے. رسول اللہ خود بار بار, کبھی آ کر لوگ ایسا عمل انجام دیتے تھے, رسول اللہ آ کر مثلا کوئی جھکنا چاہتا تھا, کوئی گرنا چاہتا تھا, کوئی احترام کرنا چاہتا تھا, ان کو روکتے تھے, سختی سے روکتے تھے. روایت میں جناب سلمان آ کر رسول اللہ کے پیروں پہ گرنے لگے, رسول اللہ نے فوراً کو روک دیا, پکڑ لیا کہ کیا کر رہے ہو, اس بات کی اجازت نہیں ہے. پھر جو جملے فرمایا کہ میں بھی ایسی ماں کا بیٹا ہوں کہ جو اس طرح سے کام کرتی تھی, وہ ساری روایت کے جملے موجود, اپنے ہاتھ سے مثلا جانور کا دودھ نکالنا, اپنے ہاتھ سے کام کرنا, میں ایسی ماں کا بیٹا ہوں, میں خود ایسا ہوں. یہ تو نہیں ہے کہ میں آ کر جو ہے, جو حکومت کا عام طور سے تصور ہوتا ہے کہ مثلا حاکم ہوں تو اس طریقے سے ہو, اور جو اس طرح سنبھالا نہیں جا سکا بعد میں. یعنی ایک اسلامی حکومت میں ایک بہت ہی عظیم جو کارنامہ تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ ایک عظیم انقلاب, یعنی انقلاب کے طور پر چند انقلاب تھے رسول اللہ کے, اس میں ایک انقلاب تھا وہ سیاسی انقلاب, اس طرح سے کہ اصل سیاست کے پورے نظام کو آ کر رسول اللہ نے تبدیل کیا. اصل تصور لوگوں نے تھا کہ اس طرح سے حاکم زندگی گزار سکتا ہے, اور پورے معاشرے میں جو عوام کی سطح ہے, جو لیول عوام کا ہے, اس لیول میں سب سے نیچے رہ کر, یعنی کھانے پینے کے اعتبار سے, رہن سہن کے اعتبار سے, گھر و مکان کے اعتبار سے, اصل اسلامی حکومت میں محل کا, تاج کا تصور, محل کا یا دربار کا اس طرح کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اسلامی حکومت کا مرکز جو ہے وہ مسجد ہوا کرتی تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. بعد کے دور میں بھی سلسلہ جاری رہا, امیر المومن اسلام کے دور میں, حتی بیچ میں خلفاء کا بھی دور آیا, بالکل جو ہے یعنی عوام کسی طرح اس بات کے لیے راضی نہیں تھی کہ, اور نہ وہاں ممکن ہی ہو سکتا تھا, جو رسول اللہ نے ایک ایسا نمونہ قائم کیا تھا کہ اصل ممکن نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی دربار کا تصور پیدا ہو. جیسے حکومت آتی فوراً جو تصور آتا ہے دربار کا, عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں حکومت یعنی دربار
ہے, بالکل ایک شہنشاہی,
لیکن رسول اللہ نے آ کر جو حکومت قائم کی اس کا مرکز جو ہے مسجد تھی اور یہ مسجد کا سلسلہ جاری رہا. سب سے پہلے آ کر بنی امیہ نے یہ کام کیا اور شام میں سب سے پہلا دربار بنا, جس پر اعتراض بھی بہت ہوا, لیکن وہ سارے بہانے اور جس کی بنیاد پر وہ بہانے کی, جو ہمارے قریب جو ہے وہ روم کی حکومت اور وہاں پر دربار ہے اور وہ اس پر اثر ڈالنے کے لیے.
یہ اہم نقطہ ہے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں. واقعاً مسلمانوں کو اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ اصلی جو حکومت کی شکل ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی,
جی ہاں,
اور مرکزیت اس کی مسجد ہے,
اور وہ مسجد ہر رول, ابھی مثلا مسجد کو صرف جو ہے نماز کے لیے کر دیا گیا, مثلا کبھی دعا پڑھنے کے لیے, جبکہ رسول اللہ کی حکومت میں جتنی بھی منسٹریز ابھی ہیں, ایک حکومت میں جتنی بھی منسٹریز ہوتی ہیں, وہ سب کا کام سارا کا سارا مسجد میں ہوا کرتا تھا. مسجد رسول اللہ کی مسجد, رسول اللہ کی مسجد کے ذریعے سے جہاد کا حکم ہوتا تھا, فوجی چھاونی کی حیثیت بھی وہی رکھتی تھی, اقتصادی مسائل بھی لوگوں کے وہیں سے حل ہوتے تھے, اکنامیکل مسائل, اجتماعی جتنے بھی مسائل ہوتے تھے وہ سب وہیں پر حل ہوتے تھے, کورٹ وہی مسجد تھی, تعلیمی مرکز کہ آپ جسے آج کے زمانے میں یونیورسٹی اور دانشگاہ کہتے ہیں,
بالکل
وہ تعلیمی مرکز بھی وہی مسجد تھی. یعنی ایک مسجد جو اس حکومت کے تمام امور کا مرکز ہوا کرتی تھی, اور اس میں بہت ہی سادگی کے ساتھ رسول اللہ آ کر مسجد میں بیٹھتے تھے, درس دے رہے ہوتے تھے, اور ایک نیا داخل ہونے والا یہ بھی نہیں کہ رسول اللہ کی ایک جگہ معین تھی, رسول اللہ مثلا ممبر پر جا کر بیٹھتے رہے ہوں ہمیشہ, وہ خاص احکام ہیں, مثلا خطبہ جمعہ دینے کے لیے جہاں پہ دادا, ورنہ عام طور سے جب رسول اللہ درس دے رہے ہوتے تھے تو یہ بھی ایک جگہ ایسا نہیں تھا, ایک جگہ معین تھی, بعد میں لوگوں نے چاہا کہ جگہ معین, لیکن رسول اللہ کہیں بھی آ کر بیٹھتے تھے لوگوں کے درمیان میں, کبھی ادھر کبھی ادھر, جہاں بھی جگہ ہوتی تھی وہاں پر بیٹھتے تھے, اپنا درس دینا شروع کرتے تھے. یعنی یہ خاصیت اسلامی حکومت کی, یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ مثلا ایک آسمانی بات ہے جو ممکن نہیں ہے.
صحیح, بالکل.
یعنی یہ ایک عملی بات ہے جس کا ہم نمونہ خود اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں, مثلا ایک سادگی, یعنی حکومت میں حاکم ایک نہایت, چونکہ یہ حاکم کے صفات میں سے بھی ہے جو پہلے عرض کیا جا چکا ہے, اور حکومت کا بھی ہے کہ حکومت عملی طور پر ایک حاکم تنہا حاکم ہوتا ہے جو سادگی زندگی گزارے, لیکن اگر حکومت اسلامی ہے تو اس پورے نظام میں جو حاکم لوگ جتنے بھی ہوں گے اس کے انڈر میں, سب کو سب ان کے لیے لازم ہے کہ وہی سادگی کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کو حق نہیں ہے کہ ایسی جگہوں پر حتی شریک ہوں کہ جہاں پر اس پہلو سے ہٹ کر کوئی, مثلا وہ امیر المومنین اسلام کا جو خط ہے عثمان ابن حنیف کا نام, صرف اس بات پر ہے کہ آپ میرے گورنر ہوتے ہوئے, جبکہ بہت ہی عظیم صحابی ہیں امیر المومنین کے اور بہت ہی محترم صحابی ہیں جناب عثمان ابن حنیف, لیکن امام نے ان کو خط اس لیے لکھا کہ آپ میرے عامل ہوتے ہوئے, میرے والی اور میرے گورنر ہوتے ہوئے آپ نے ایک ایسی دعوت میں شرکت کی ہے کہ جہاں پر صرف امیروں کو بلایا گیا, وہاں پر فقیروں کو نہیں بلایا گیا.
سبحان
اللہ. اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں جن پہ مثلا, البتہ خلاصے کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیل جو ایک ہے وہ وہی پیغمبر حکومت علوی اور حکومت نبوی, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اور امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے, کہ جس میں
بہت اہم نقطہ ہے. واقعا یہ ایک مرتبہ پھر میں عرض کر رہا ہوں ناظرین کی خدمت میں کہ اس نقطے کی طرف توجہ کریں کہ آج کل جو تصور ہے ایک وہ کسی اور چیز کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہے کہ نہیں ایک دربار ہونا چاہیے, ایک شہنشاہی نظام ہونا چاہیے, جو آج کل بعض اسلامی ممالک پہ حاکم بھی ہے,
جی
کہ موروثی طور پہ
نہیں لیا گیا, طرز حکومت نہیں لیا گیا.
لہٰذا ایک فریضہ بنتا ہے ہم سب میں کہ انشاءاللہ جو ہے حکومت کا سلیقہ اور جو طرز حکومت نبی اکرم نے رائج کیا تھا اسی کو ہم اپنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. قبلہ بہت بہت شکریہ, بہت اچھے مطالب تھے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے. ہم ناظرین آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے پروگرام کو دیکھا کہ اسلامی حکومت کی خصوصیات کیا ہیں, اس موضوع پہ یہاں پہ گفتگو ہوئی. امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. وقت میں گنجائش نہیں, مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.